إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے بہت سے خصائص ہیں، اور ایک بڑی نمایاں خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بڑی جامعیت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا جملہ استعمال کر کے پورا دین سمجھا سکتے ہیں. ایک ہی جملے میں جو پورا پروگرام ہے دین کا، اور جو منہج ہے اور دعوت ہے، اسے واضح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، یعنی کلام کی جامعیت، کہ میں انتہائی جامع انداز سے پورا دین اور ہدایت کا پورا پروگرام سمجھا سکتا ہوں. اور یہ بات نبی علیہ السلام کے معجزات میں شامل ہے، اسی لیے قرآن پاک بذات خود ایک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جس نے دنیا کو عاجز کر دیا. اس جیسی ایک کتاب ہی، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. بہت کوشش کی گئی مگر کوشش کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور کوئی اس کا جواب نہ دے سکے. تو یہی خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیعت فرمائی تھی. کہ آپ بڑی جامعیت کے ساتھ دین سمجھانے کی قدرت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کا نام سفیان تھا, ثقفی, یہ طائف کا تھا, اور نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا. وہ سوال کیا تھا, کئی شرائط میں لپٹا ہوا. قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک, مجھے دین اسلام کے بارے میں, یہ پہلی شرط, ایک بات فرمائیے. دوسری شرط, ان موضوع دین اسلام ہو اور بات بھی ایک ہو, اور اتنی واضح وہ بات ہو کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک, آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بات ایک ہے اور مغلق ہے, کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی تشریح کی ضرورت ہے اور کسی مفسر کے بیان کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو, ایک ہی بات آپ ارشاد فرمائیں جو مجھے سمجھ آ جائے اور میں اسے پکڑ لوں, اور وہ ایک ہی بات میری نجات کے لیے کافی ہو جائے. اب اتنا ایک مشروط سوال, اتنا مقید کئی شرائط کے اندر, نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ایک ہی جملے, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہ تو کہہ دے میں نے اللہ کو مان لیا, اللہ تعالی کو مان لے, اور پھر اس ماننے پر, اس ایمان پر سیدھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ ایک ایسی حقیقت ہے, یہ پورے دین کا محور ہے, پورے دین کا محور اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, تو اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا, کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, اس کے رسول کو نہیں مانتا, تو اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مبعوث ہے, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے, اور ان پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے امر سے ہم پر فرض اور ضروری ہے. تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا ایک ہی جملے سے, بالکل واضح بات, اور ایک ہی جملہ جنت کے پورے پروگرام پر مشتمل. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. محدثین نے بہت سی احادیث کو دین قرار دیا ہے کہ یہ حدیث پورا دین ہے, اور بہت سے علماء نے دو حدیثوں کا انتخاب کیا ہے اور ہر حدیث کو آدھا دین قرار دیا, ہر حدیث کو آدھا دین قرار دیا. یعنی دو حدیثیں اگر ہم سمجھ لیں تو پورا دین ہم سمجھ سکتے ہیں. اور علماء کے الفاظ کے مطابق یہ دو حدیثیں دین کی برہان ہیں. برہان دلیل کو کہتے ہیں, یہ دو حدیثیں دین کی برہان ہیں. ان میں سے ایک حدیث ظاہری برہان کہ ایک انسان کا ظاہر کیسا ہو اور اس کا ظاہری عمل کیسا ہو، اور دوسری حدیث باطنی برہان کہ اس کے باطن میں کیا ہو، باطن کیسا ہو. اور ظاہر ہے کہ دین اسی ظاہر و باطن کا نام، تیسری کوئی شکل نہیں. تو یہ دو حدیثیں ہی اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو یقیناً وہ پورے دین کو سمجھ سکتے. نبی علیہ السلام کے کلام میں، نبی علیہ السلام کے فرامین میں، آپ کی تعلیمات میں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. ایک علم اور فقہ اور فضل عظیم اور خیر کثیر. مصدر حاکم کی ایک روایت ہے کہ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر ایک عجیب سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر بہت بڑی ہو چکی اور لا احفظ شیئا من القرآن، مجھے قرآن یاد ہی نہیں رہتا، مجھے اس کا علاج چاہیے، کوئی اس کا بدل چاہیے، کوئی ایسی تعلیم آپ مجھے ارشاد فرمائیں جو میرے اس مسئلے کا حل. فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم پانچ جملے ہیں ان کو یاد کر لو، چھوٹے چھوٹے جملے، تمہارے لیے وہ قرآن کا بدل ہے. سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا دہرانے دیجیے. ہاتھ یوں کھلے ہوئے اور ایک ایک کر کے دہرانا شروع کر دیا، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور یہ مٹھی اچھی طرح بند کر لی. چونکہ عربی تھا اور بدو، ان میں کلام کی ضرورت ہوتی، وہ کچھ شہریوں جیسے آداب نہیں سمجھتے جسے آپ پروٹوکول کا نام دیتے، اس سے وہ ناواقف ہوتے. تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں فما لی، یہ پانچ جملے جو آپ نے مجھے سکھائے ہیں یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا حاصل ہوگا. فرمایا کہ تم بھی لے لو، قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. تو کہتا مجھے دہرانے دیجیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دونوں ہاتھ بند ہو، کھڑا ہو گیا بڑے شوق اور خوشی کے عالم میں. وہاں سے رخصت ہوا کہ جملے دہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما هذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنی مٹھیوں میں خیر کے خزانے بھر کے لوٹ گئے، خیر کے خزانے بھر کے. یہ میرے پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی جامعیت، ان ایسے کلمات آپ نے تعلیم فرمائے جو اس بوڑھے انسان کے لیے قرآن کا بدل تھے، اور خیر کثیر. تو یہ ایک مثال میں نے عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں کتنی جامعیت ہے اور معنی کی وسعت ہے، اور علم اور دین کے خزانے ہیں، عقیدہ ہے، منہج ہے، دعوت ہے. ان احادیث سے تعلق استوار ہونا چاہیے. یہ بہت ہی ایک برگزیدہ حقیقت ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں، ایک حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کسی شخص کو اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک لفظ عطا فرما دے, ایک لفظ, اس کے لیے تین دعائیں ہیں. اور یہ بات آپ نے میدان منا میں فرمائی تھی اپنے حج کے موقع پر, مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک دعا دی یا خبر دی کہ نظر اللہ عمر ان سمع منی کلمتا, یہ الفاظ ثابت ہیں, یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میرا ایک کلمہ سن لے, ایک کلمہ, ایک لفظ, ایک لفظ مجھ سے سن لے, فحفظہ, اسے یاد کر لے, ثم اداها کما سمعها, پھر جیسے سنا اسی امانت سے آگے پہنچا دے. ایک لفظ کے ساتھ تعلق, اس کی تاثیر آپ دیکھیں. یہ دعا, یعنی یہ تین شوق اس کے اندر ہو, حدیث کو سننے کا, حدیث کو یاد کرنے کا, اور حدیث کو آگے پہنچا دینے کا, یہ تین شوق اس کے اندر ہو. پھر چاہے ایک حدیث ہو, ایک کلمہ ہو, ایک حدیث میں سمع منی شیئن کے الفاظ, کہ مجھ سے کچھ بھی سن لے, چہروں کی تر و تازگی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. یہ دعا مطلق ہے دونوں جہانوں کے لیے, ایسے لوگوں کے چہرے منور ہو جائیں جن کا تعلق میری احادیث کے ساتھ. تو یہ تشویق اور یہ ترغیب کس لیے ہے؟ تاکہ ہم احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق جوڑیں. کیوں جوڑیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے فرامین, نبی علیہ السلام کی احادیث, یہ فہم دین کی بنیاد ہے. قرآن پاک آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک ساتھ حدیث کو نہ ملائیں. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی اور کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا. لوگ ساتھ سے بہت کریں گے مگر یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی, ساتھ ساتھ رہیں گے, کیونکہ ان کا ساتھ رہنا ہی دین کی بقا ہے اور فہم دین کی اساس ہے. احادیث کے ساتھ تعلق, وہ لوگ انتہائی حرمان نصیب پر ہیں, ان کے نصیب خراب ہو چکے جن کا تعلق نبی علیہ السلام کی حدیث سے کمزور پڑ جائے. جو احادیث کے انکار کی فکر پر قائم ہو, یہ حدیثوں کو ٹالنے کی روش پر قائم ہو. کوئی حدیث اگر برادری کے رسم و رواج کے خلاف ہے یا اپنے مذہب کے خلاف ہے تو اس کو ٹالنے کی کوشش کرنا, اس کو معطل کرنے کی کوشش کرنا, یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اللہ کے لیے. امام اوزاعی رحمہ اللہ یہ شام کے محدثین اور فقہا میں سے تھے, بڑی چوٹی کے امام تھے, امام مالک کے استاد تھے. یہ ایک موقع پر فرماتے ہیں, علامت اہل البدع, اہل بدعت کی علامت, اہل بدعت کی علامت کیا ہے؟ اذا حدثته بحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مذهبه ابغض الحدیث. علامت اہل بدعت کہ تو اس کو کوئی حدیث سنائے نبی علیہ السلام نے اور وہ حدیث اس کی بدعت کے خلاف ہے, اس کے مذہب کے خلاف ہے. ہونا کیا چاہیے کہ اپنے عمل کو چھوڑ دو, مذہب کو چھوڑ دو اور حدیث کو قبول کر لو. لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کے دل میں اس حدیث کا بغض پیدا ہوگا, اس حدیث کا بغض پیدا ہوگا, حدیث سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہوگی. حدیث کا نام لوگے
تو وہ پریشان ہوگا, اور ایک بغض اور نفرت کی کیفیت سے اس کا دل بھر آئے گا. یہ اہل بدعت کی پہچان. یہ منہج ان لوگوں کا نہیں ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت چہروں کی تر و تازگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا. یہ ان کا منہج نہیں. ان کا منہج قبول حدیث, اس کو فوراً اختیار کر لینا اور فوراً قبول کر لینا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک شخص ان سے الجھ رہا تھا کسی حدیث کے تعلق سے, تو اس سے ایک سوال کیا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو کہ بالفرض اگر تم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی بات فرماتے تو اس کو قبول نہ کرتے؟ نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر کیا یہ سوچتے کہ پہلے اپنے بڑوں سے پوچھو, برادری سے پوچھو, کسی بزرگ سے پوچھو, ایسا کرو گے, ایسا کرتے؟ کہتا حاشا وکلا, نبی علیہ السلام کا فرمان اپنے کانوں سے سنو اور اس کو قبول نہ کرو, اور اس فرمان کو اپنانے سے قبل اپنے خاندان یا برادری بزرگ یا فلاں اور فلاں سے پوچھو, یہ تو ناممکن. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو تم سامنے بیٹھ کر سنو, اور وہ فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحت سند کے ساتھ تم تک پہنچا, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پھر فرمان تو ایک ہی ہستی کا, حدیث تو ایک ہی شخصیت کی ہے, تو یہاں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی عظمت اور حقیقت کو پہچانو. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم. اللہ اکبر, جو لوگ میرے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں, کسی ایک امر کی, انہیں ڈرنا چاہیے. کس چیز سے؟ دنیا میں فتنہ اور آخرت میں عذاب علیم, دردناک عذاب. نہ ان کی دنیا محفوظ ہے نہ ان کی آخرت. کن لوگوں کی؟ کن لوگوں کی؟ یعنی دنیا میں فتنہ اور آخرت میں عذاب علیم کن لوگوں کی؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کی نافرمانی کیا ہے؟ معصیت کیا ہے ان کی؟ جرم کا تعین نہیں ہے. یہ سزا کس نافرمانی پر دی جا رہی ہے اس کا تعین نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کہہ دی, میرے پیغمبر کے کسی بھی امر کی مخالفت, بس یہ جرم. جرم کی تشخیص نہیں ہے. یہ سزا زنا کی ہے یا ڈاکہ زنی کی ہے, چوری کی ہے, شراب نوشی کی ہے, کس چیز کی؟ جرم کا تعین نہیں. کسی امر میں میرے پیغمبر کی نافرمانی کرو, مخالفت کرو, تو یہ دو سزائیں تم پر قائم ہیں, تم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں. اب آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. آؤ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں, ہمارا نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا سلوک ہے, کیا برتاؤ ہے؟ اور اگر ہمارے عقیدے میں, منہج یا عمل میں سنت کی مخالفت کا عنصر موجود ہے, تو پھر یہ طے کر لو کہ ہم فتنوں کی لپیٹ میں ہیں. فتنے ہم پر آج آئے کہ کل آئے. کیا فتنے؟ دنیا کے فتنے کیا ہیں؟ دنیا کے فتنے جان کا نقصان, مال کا نقصان, تجارت کا, آل و عیال کا, بیماری، تکلیف، دکھ، درد، فاقے، یہ فتنے. جی ہاں، مگر یہ چھوٹے ہیں. ایک فتنہ اور بھی ہے جس کو حالقہ کہا گیا، وہ فتنہ مونڈنے والا ہے، مونڈ دینے والا. فرمایا کہ لا تحلق الراس ولیکن تحلق الدین، سر کو نہیں مونڈتا، تمہارے دین کو مونڈ دے گا. یہ بھی فتنہ. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فتنوں کی یلغار میں انسان صبح کو مومن اور شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. یبی الرجل الدین بعوض من الدنیا، انسان اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے ساز و سامان کی خاطر، کوئی دنیا کا عہدہ مقام، تھوڑی سی دولت، اس کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا. تارد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے انسان کے دل پر پیش ہوتے ہیں یا تعرض پیش کیے جاتے ہیں. کس طرح؟ جب فتنوں کی یلغار ہوتی ہے تو پھر ایک فتنہ نہیں، پھر میں کل حصیر، وہ فتنے چٹائی کی مانند ہوں گے. عودا عودا، جس طرح چٹائی ایک ایک تنکا کر کے بنی جاتی ہے، اس طرح ایک ایک تنکے کی شکل میں تہ در تہ فتنوں کی تم پہ یلغار ہوگی، چٹائی کے تنکوں کی مانند. چٹائی پر کتنے تنکے ہوتے ہیں جس سے بنتی، اس طرح بالترتیب فتنے تم پر ٹوٹ پڑیں گے. اور فرمایا کہ ایو قلب اشرب نکتا فی قلبہ نکتا فی نکتا سودا، جو دل اس فتنے کو قبول کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس دل میں سیاہ نشان لگا دے، وہ دل کالا ہو جائے گا. اور جو دل اس کا انکار کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس دل میں سفید نشان لگا دے. بس یہ اہل حق اور اہل باطل، یہ باطلی نکھار ہے. اہل حق کے دل مجلہ منور اور مصفہ ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، ان میں نور ہوتا ہے، چمک ہوتی. اور جو اہل بدعت ہیں، اہل باطل ہیں، ان کے دل میں تاریکی اور سیاہ نشان، اندھیرا. یہ فرق ہے. جس فرق کا ظاہر کیا ہے، ایک طرف سنت کا نور ہے اور ایک طرف بدعت کی تاریکی، اور بدعت کی جو ہے وہ بدعت کے اندھیرے ہیں. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث فہم دین کی بنیاد ہے. اور کتنی بڑی نعمت ہے، دو حدیثیں دین کا کل ہے، دین کی پوری برہان ہے، ایک ظاہری برہان اور ایک باطنی برہان. باطنی برہان کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کی صحت اور سارے اعمال کی قبولیت انسان کی نیت پر ہے. ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا، جو وہ نیت کرے گا. یہ ہے باطنی برہان. ایک انسان کے باطن میں اخلاص ہو اللہ تعالی کے لیے، اور اخلاص جو ہے یہ توحید کا پہلا زینہ ہے. جو سیڑھی کا جو پہلا جو قدم ہے وہ اخلاص. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے، شرک اصغر. تو اس کے مقابلے میں اخلاص جو ہے یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. اور یہ قول فصل جتنے بھی اعمال ہیں، وہ میرے ہوں یا آپ کے ہوں، مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، رائی ہو رعیت ہو، امام ہو معموم ہو، تاجر ہو مستاجر ہو، آجر ہو، جتنے بھی اعمال ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، احکام سے ہو، مستحبات سے ہو، امر سے ہو، نہیں سے ہو، ان کی صحت کے لیے باطنی برہان یہ ہے کہ وہ انسان کی نیت پر قائم، اخلاص پر. اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو عمل کی قبولیت کی باطنی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اخلاص پر قائم ہو، ریاکاری سے بچا ہوا ہو، للہیت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اس عمل سے، بجائے اس کے کہ دنیا کی شاباش اور شہرت کی بھوک اور حرص ہو، اس عمل سے اپنے رب کو راضی کرنا مقصود. یہ ہر عمل کی صحت کی باطنی برہان. کوئی بھی عمل، اس مسئلے کو چھوٹا مت لیجیے کہ ایک انسان کہے چلو عمل کرو، ٹھیک ہے اخلاص ہوگا تو قابل قبول ہوگا، اخلاص اگر نہیں ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، چھوڑا نہیں جائے گا. چھوڑا جائے گا اس طرح کہ وہ ریاکار کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا، یہ عمل کرنے کے باوجود جہنم کا لقمہ بن جائے گا. محنتیں کی، ریاستیں کی، مشقتیں کی، مگر چونکہ اساساً اس کے عمل میں ریاکاری تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم. بلکہ جہنم میں بھی سب سے پہلے، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو تین افراد پر گرم کیا جائے، ایک عالم دین، ایک شہید، اور تیسرا سخی. حدیث معروف ہے. تینوں نیکی کے باوجود جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیکی تھی مگر ریاکاری پر، دکھاوے. حالانکہ نیکی عظیم شان، ایک شخص اپنا پورا خون بہا دے اور اس کے باوجود جہنم میں جائے، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. حالانکہ نیکی بہت بڑی. ایک شخص پوری زندگی کتاب و سنت کے تعلیم و تعلم میں صرف کر دے، مگر نیت کیا ہو؟ کہ لوگ مجھے علامہ اور فہامہ کہیں، حافظ اور قاری کہیں، القاب دیں گے. ایک شخص صبح سے شام تک جناب اشرفیاں بانٹ رہے، خوب سخاوت کر رہے، نیت کیا ہے؟ لوگ سخی کہیں. نیکیاں تینوں بہت بڑی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. مگر یہ شخص جہنم میں جا رہا ہے. المرء فی ذل صدقات یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہو، جس نے صدقہ دیا، مال خرچ کیا، وہ سائے کی مانے سر پہ کھڑا ہوگا، اسے سورج کی تپش سے بچائے گا. اتنی عظیم الشان نیکی. اور یہ سایہ قائم رہے گا کب تک؟ جب تک اللہ رب العزت تمام خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے. لیکن یہ شخص جہنم میں جائے، شہید فی سبیل اللہ، کتنی بڑی نیکی، عظیم الشان عمل. بے شمار حدیثیں موجود ہیں، مگر یہ شخص جہنم میں جا رہے. کیوں؟ عمل ہے مگر جو عمل کی صحت اور قبولیت کی باطنی برہان ہے وہ مفقود ہے، وہ موجود نہیں، بلکہ ریاکاری، دنیا کی واہواہ کی خاطر عمل ہو رہا ہے. یہ حدیث بڑی اہم ہے اور فہم دین کی اساس ہے. یا تو عمل میں اخلاص پیدا کرو. یہ اس حدیث کا پیغام ہے, اس حدیث کی دعوت ہے. اخلاص کیسے پیدا کرو؟ تین صورتوں کے ساتھ. عمل کا مکمل اخلاص تین صورتوں سے بنتا ہے. ایک, عمل شروع کرنے سے پہلے. آپ سوچیں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں کیوں, میدان جہاد روانہ ہو رہا ہوں کیوں, مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے کس لیے؟ یہ پہلے طے کر کے جاؤ. امام احمد حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حفظ اخلاص کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل شروع کرو تو ذرا ٹھہرو, توقف کرو, پوچھو اپنے آپ سے یہ عمل کیوں کر رہا ہوں. اگر دل سے اللہ کی رضا کی آواز ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, تو یہ عظیم شان نیت ہے, اس پر عمل کرو. اللہ تعالی کے لیے اخلاص ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا اخلاص دیکھ لے, تو پھر عمل کی قید نہیں ہے. بڑا ہو چھوٹا ہو, ایک ہی نیکی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو سکتی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, رأیت رجلا یتقلم فی الجنہ بأذن اماتہ عن الطریق. میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں اچھل کود رہا ہے, لوٹ پوٹ ہو رہا ہے جنت میں. اس کی نیکی کیا تھی؟ کون سی نیکی اسے جنت میں لے گی؟ بأذن اماتہ عن الطریق, اس نے راستے سے کسی ایذا دینے والی چیز کو ہٹایا تھا, کانٹا ہٹا دیا, جو پتھر جو ٹھوکر کا سبب بن سکتا اس کو ہٹا دیا, لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ. بڑے سے بڑا عمل اگر اخلاص مفقود ہو تو برباد ہو جاتا ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اگر اخلاص موجود ہو تو بندے کی کامیابی کی بنیاد بن جاتا ہے, کامیابی کی بنیاد بن جاتا ہے. تو پہلے عمل سے پہلے توقف کر کے پوچھو اپنے آپ سے یہ عمل کیوں کرنے جا رہے ہیں, اور اگر دل میں کوئی بت سمائے ہو فلاں صاحب کو دکھانے کے لیے, فلاں چودھری صاحب کو دکھانے کے لیے, اور فلاں جو ہے وہ رئیس کو دکھانے کے لیے, فلاں بھی موجود ہوگا وہ دیکھے گا فلاں دیکھے گا, تو یہ ریاکاری. اب یہاں مجاہدے کی ضرورت ہے. مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, المجاہد من جاہد نفسہ. حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. مجاہدہ کرو. یہ شیطان جو ایک وار کیے بیٹھا ہے دل میں ریاکاری کا, اس کو نکالو, دل کو پاک صاف کرو. یہ عمل سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری. جب یہ بت آپ نے توڑ دیا اور اپنے دل کو اخلاص پہ استوار کر لیا, اب عمل کے لیے چلو. دوران عمل کیا ہو؟ اخلاص کی حفاظت اور نیت کی حفاظت. یہ نہیں کہ آپ اپنی اصلاح تو کر کے آ گئے مگر عمل کے دوران آپ ریاکاری کے مرض میں مبتلا ہو گئے, ایسا نہیں. شیطان پوری کوشش کرے آپ کے اندر وار کرنے کی. ان شیطان ججری من الانسان مجرا دمی, شیطان انسان کے اندر انسان کے خون کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ کی توجہ عمل کے ظاہر پر ہوتی اور شیطان باطن میں وار کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ عمل کے دوران شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے, وہ عمل برباد ہے. حفاظت نیت عمل کے دوران بھی ہوگی, اور اگر دل میں ریاکاری کی بات آتی ہے تو اسے جھٹکنے کی کوشش کرے، اپنے دل کو اخلاص پر آمادہ کرے. یہ مجاہد، یہ بھی مجاہد ہے، نفس کے ساتھ لڑنا یہ مجاہد ہے. اس دل کو پاک صاف کرو، تعوذ کرو شیطان کے شر سے، اس کی نحوست سے پناہ طلب کرو. اور اگر ریاکاری بار بار حملہ آور ہو رہی ہے تو احادیث میں تفل تک کا ذکر آتا ہے کہ شیطان پر تھتکارو، تھوکو اس پر، تاکہ وہ ذلیل ہو کر پیچھا چھوڑے عمل کے دوران. چلے آپ نے اخلاص پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اور عمل کے دوران بھی اخلاص کی حفاظت کر لی، ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں. تیسرا مرحلہ عمل کے بعد ہے، اس عمل کے چوکیدار بن جاؤ. کیا پہرا دینا؟ اس عمل کے تعلق سے اخلاص کی حفاظت. یہ نہیں کہ حج کر کے آ گئے، بڑی محنت کی، پیسہ خرچ کیا اور بڑے سے بڑا پیکج لے لیا، حج ہو گئے اخلاص کے ساتھ، اب دنیا کو سناتے پھرو، اپنے حج کا ڈنڈورا پیٹو. نہیں، عمل کے بعد بھی یہ ذمہ داری کہ عمل کے تعلق سے اپنے اخلاص کی حفاظت کرو. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان کی قبولیت اخلاص پر ہے، نیت پر ہے، حفظ نیت. یہ چیز بہت مشکل ہے مگر اس پر توجہ دینی پڑے گی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا شیطان کی شرارتوں سے اور نفس کی طغیانی سے. یہ مجاہدہ ہے، یہ بڑا قابل تعریف ہے، بڑا اس کا اجر. اپنی تربیت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اخلاص کے فضائل پر غور کرنا پڑے گا کہ اخلاص سے دنیا بنتی ہے، اخلاص سے آخرت بنتی ہے. دنیا بننے کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث غار، وہ تین بندے غار میں پھنس گئے تھے، حدیث معروف ہے. ان تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے کسی عمل کا واسطہ دے کر، اپنی نیکی کا واسطہ دے کر. اور صرف عمل پیش نہیں کیا بلکہ تینوں کا ایک ایک جملہ حدیث میں موجود ہے. تینوں نے یہ کہا تھا کہ اللہم ان کنت فاعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما کنا فیہ. یا اللہ، جو نیکی ہم پیش کر رہے ہیں تو جانتا ہے، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھی تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. یہ خالی نیکی کافی نہیں بلکہ اس نیکی کو اللہ کی رضا پر قائم ہونا، اخلاص پر قائم ہونا ضروری. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقطعت الصخرہ، ان تینوں نے نیکی پیش کی، اپنے اخلاص کا ذکر کیا اور تینوں جب دعا کر چکے تو وہ چٹان ریدا ریدا ہو گئی، اس کے پرخچے اڑ گئے. یہ طاقت ہے نیکی کی اور یہ طاقت ہے اخلاص کی. اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو سنوار دے گا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. یہ دین قیم ہے، اگر تم عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، نماز قائم کر لو، زکات دے دو اور حنیف بن جاؤ. حنفاء، حنیف کا معنی یک طرف، دین اسلام کو لے کر ایک طرف ہو جاؤ. پھر یہ نہ دیکھو کہ فلاں دین میں کیا اور فلاں دین میں کیا ہے، فلاں کی کیا رائے فلاں کی کیا رائے. نہیں، کتاب و سنت کو سینے سے لگا لو، حنیفیت پیدا کر لو. بعثت من حنیفیت السبع، نبی اسلام کی اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہی حنیفیت کے ساتھ. وانا اقم وجهک للدین حنیفا، اپنا چہرہ سیدھا کر لو دین کی طرف، دائیں بائیں نہیں جانو، سیدھا دین کی طرف دیکھو، جب دیکھو دین کو دیکھو. یہ حنیفیت، یہ چند چیزیں پیدا کر لو، عبادت ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، حنیفیت ہو، اقامت صلاح ہو اور اقامت زکات. ذالک دین القیم، لذلك دین الملۃ القیم. تو یہ دین ایک ایسی قوم کا دین بن جائے گا کہ دین ہی اس قوم کے سارے امور سنوار دے. یہ دین, اس دین میں اتنی کفالت ہے, طاقت اور وسعت ہے کہ یہ دین ہی تمہارے تمام مسائل کا, الجھنوں کا, پریشانیوں کا مداوا بن جائے, تمہاری حالت درست کر دے گا. اللہ تعالیٰ کرے گا اس دین کی برکت سے. تو یہ اخلاص کی برکت, یہ دنیا کے فائدے. تو اخلاص پر قائم ہونے کے لیے اس کے دنیاوی فوائد پر غور کرو, پھر اس کی وعیدوں پر غور کرو. اخلاص اگر نہ ہو تو کیا وعیدیں؟ من تصدق یرائی فقط اشرک, کتنی بڑی وعید. دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. من صلى یرائی فقط اشرک, دکھاوے کی نماز شرک ہے. من صام یرائی فقط اشرک, دکھاوے کا روزہ شرک. ایک بندہ اگر نیک اعمال کرے, روزے رکھے, نمازیں پڑھے اور زکات اور صدقات دے, مگر پھر بھی مشرک بیٹھے اور قرار پائے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے. تو ان وعیدوں پر غور کرو. قیامت کا دن ہوگا, ایک شخص خوش ہوگا کہ میرے پاس نیکیوں کی بھرمار, بھرمار ہے نیکیوں کی, لیکن میں بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. اچانک اللہ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا. توقع کیا ہے؟ کہ نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے, انبار لگے ہوئے, خوش ہے, مزام خیش, بڑا خوش ہے, مگر نیکیاں تھیں, اخلاص نہیں تھا, ریاکاری تھی. وہ انبار نظر آ رہے, اللہ تعالی کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں, برباد, کچھ پلے باقی نہیں بچے. حشر کے میدان میں, رسمادار میں ان نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں بیٹھی, بالکل بے وزن, بے قیمت. ان وعیدوں پر غور کرو تاکہ اخلاص پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھتی جائے. اور یہ دین کا اہم ترین نقطہ, یہ باطن کی اصلاح اور عمل کے تعلق سے باطنی برہان. انما الاعمال بالنیات, اور ظاہری برہان کیا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث, جس کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, مسروق تابعی, شاگرد ام المومنین, ان کے پاس آتے, حدیثیں لیتے, اسے علم حاصل کرتے, اور کبھی کبھی بے ساختہ جب ان کا ذکر آتا ان کی حدیث روایت کرتے تو یوں کہتے, حدثتنی الصادقہ, مجھے یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ الصادقہ نے, سچی خاتون نے. کس نے سنائی؟ بنت الصدیق, اور وہ صدیق کی بیٹی, خود صادقہ ہے, اس کا باپ صدیق ہے, اور حبیبہ تو حبیب اللہ, اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے. اللہ کا حبیب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی حبیبہ ہے, ان کی پیاری ہے. اور المبرأۃ من فوق سبع سماوات, قوم نے الزام لگایا تو ساتویں آسمان سے ان کی پاک دامنی اتری, قرآن بن گئی, قیامت تک منبر و محراب پر پڑھا جائے, عیب سے پاک, گناہوں سے پاک, معصیت سے پاک. جو تہمت لگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مشاورت کی, فی فراق اہلہ, کہ عائشہ کو رکھوں یا چھوڑ دوں. اللہ اکبر. بعض نے کہا کہ احمی سمعی و بصری, کہ میں تو اپنی کان اور آنکھوں کو بچا کے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں, یہ بات ام سلمہ نے کہی. بعض نے کچھ کہا, بعض نے عائشہ کی پاکدار کی بیان کی. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اور بہت ہیں, کوئی تنگی نہیں ہے. ان اشارہ ان کے فراق کی طرف تھا, آپ اور نکاح کر لیں. اور ساتھ ایک سوال کیا کہ سلیل جاریہ کا تصدق, کیا آپ لونڈی سے پوچھیں, بریرہ عائشہ کی لونڈی, لونڈیاں اور یہ نوکر چاکر رازدان ہوتے, اس سے پوچھیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, بات کھل جائے گی. نبی علیہ السلام بریرہ کو بلایا, بریرہ تم بتاؤ عائشہ کے کردار کے بارے میں, تم بتاؤ, تم تو اس کی رازدان ہو, خربت اور جلبت کی ساتھی ہو, بتاؤ کیسا کردار ہے. بھیا نے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اب تک عائشہ میں ایک ہی عیب دیکھا, اور وہ عیب یہ ہے کہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری کھا جاتی ہے, اتنی بھولی بھالی. ایک ہی عیب دیکھے, نو عمر نو خیز, آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے, غافل ہو جاتی ہے, اور بکری کبھی کبھی آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے. یہ ایک عیب. امت کے محدث اور فقیہ 2000 سے زائد حدیثوں کی راویاں ہیں, ان کی حدیث یہ ہر عمل کی ظاہری برہان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہے, اور صحیح مسلم میں ایک اور لفظ وارد ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کیا معنی, جو شخص کوئی ایسا عمل کرے, کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا ٹھپا نہ ہو, جس عمل کو ہماری تصدیق اور تائید حاصل نہ ہو, وہ عمل مردود ہے. یہ حدیث قول فصل ہے, جان جوان اور کلم میں سے دو ٹوک باتیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, پانچ چیزیں. من جو شخص, یعنی کوئی بھی شخص, کوئی بھی شخص, وہ غریب ہو یا امیر, رائی رعیت عالم عامی جاہل, کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, کسی بڑی جماعت کا سربراہ ہو, کوئی بھی ہو, یعنی کوئی شخصیت یا معین اور مقید نہیں, کوئی بھی ہو, ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو, کوئی شخص ہو, اس کی پگڑی کا کوئی بھی رنگ ہو, اور اس کی جو کالرے ہیں قمیض کی, اس کا کچھ بھی ڈیزائن ہو, ٹوپی جیسی وردی پہنی ہے, کوئی بھی ہو, عاملا عملا ایک عمل کر لیا, ایک کرے دو کرے دس کرے سو کرے ہزار کرے, وہ عمل جیسا بھی ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, اس کا تعلق عقیدے سے ہو, احکام سے ہو, معاملات سے ہو, سیاست سے ہو, کوئی بھی عمل کرے, کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی عمل ہو. لیس علیہ امرنا, تیسری بات, اس پر ہمارا امر نہ ہو, ٹھپا نہ ہو ہمارا, اس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو. کتنا عموم ہے, کتنی دو ٹوک باتیں ہو رہی ہیں. شخص کوئی بھی ہو, عمل جیسا مرضی, ہمارا اس پر ٹھپا نہ ہو, یعنی وہ عمل ہماری سنت سے ثابت نہ ہو. تو اس عمل کا کیا حکم, کیا اس ہم اس شخص کو دیکھیں گے, یہ شخص اپنی قوم کا بڑا ہے اس کو رعایت دے دو, ہم اس عمل کو دیکھیں گے بڑی اس نے محنت کی ہے اس کو رعایت دے دو, نہیں, فہو رد, وہ عمل مردود ہے, وہ عمل مردود ہے. یہ قول فصل ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی ظاہری برہان. باطنی برہان کیا ہے؟ کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اخلاص پر نہ قائم ہو. اور ظاہری برہان کیا ہے؟ کوئی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ پیغمبر اسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو. دو ٹوک پر دونوں حدیثیں قول فصل کی حیثیت رکھتے. اس میں اور کوئی گنجائش ہی نہیں. من عمل عمل عموم عموم ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی عمل کر لے, ہماری تائید اس عمل کو حاصل نہ ہو, وہ مردود ہے. فہو رد, یہ ہوا کا اشارہ, ہوا کی ضمیر. اس کے دو مرجع ہو سکتے ہیں, یا اس کو لوٹاؤ من کی طرف یا عمل کی طرف. من وہ شخص بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے, دونوں مرد. یہ قول فصل ان ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی ظاہری برہان ان عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا. اب اس موضوع کو اگر پھیلانا چاہیں تو بے تحاشا مثالیں دی جا سکتی. بڑے سے بڑا شخص کون ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا انسان نبی اسلام کا صحابی ہو سکتا ہے, نبی اسلام کا صحابی جن کا مقام یہ ہے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصيفه. تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور اس کے مقابلے میرا صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ میرے صحابی کو ایک پاؤ کھجوریں خرچ کرنے پر تم سے زیادہ اجر دے. لا تمس النار عین رات میں, جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا ان کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی تزکیہ قیامت تک کے لیے. یہ صحابہ کا مقام. صحیح بخاری کی حدیث ہے یغدو فیام من الناس, لوگوں کا گروہ نکلے گا جہاد کے لیے, پوچھا جائے گا ہل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو پیغمبر اسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو؟ کیا تم میں ایک اللہ کے نبی کا صحابی ہے؟ جواب دے گا کہ ہاں ایک صحابی ہے. یفتح اللہ لہم, اللہ تعالیٰ اس ایک صحابی کی برکت سے اس گروہ کو فتح عطا فرما دے گا. کچھ عرصے بعد ایک اور گروہ نکلے گا, پوچھا جائے گا کوئی صحابی ہے؟ نہیں کوئی صحابی نہیں. اچھا کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہی ہو, صحابی کی زیارت ہی کی ہو؟ ہاں ایک شخص ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہوا ہے اور صحابی کی زیارت کی کا شرف اس کو حاصل. یفتح اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس شخص کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے. یہ صحابہ کا مقام. تو صحابہ سے بڑھ کر کون اونچا ہو سکتا ہے, کون بڑھ سکتا ہے؟ تین صحابہ, تین صحابہ کسی فرقے اور گروہ کی پیداوار نہیں تھے, کسی فرقے کی پیداوار نہیں تھے, اور بڑے مخلص, بڑے متقی. رونے کی وجہ سے, اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر وہ نشانات نظر آتے تھے, رونے کے نشان ان کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آنکھیں بہت روتی. عمل کے جذبے سے سرشار تین صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ سوچ کر کہ دن بھر ہم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو دیکھتے ہیں, لیکن رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. اب رات کا کیا نظام ہے, کیا طریقہ عبادت ہے, اور کیا آپ کا منہج ہے, یہ معلوم نہیں. چلے وہ پوچھ کر آتے ہیں. نبی علیہ السلام گھر تشریف فرمانا تھے, ام المومنین موجود تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان سے پردے میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت کیسے بتایا گیا, حدیث معروف ہے. آپ اتنا سوتے پھر اٹھتے وضو فرماتے قیام اللیل کرتے. الفاظ کیا ہے حدیث کے؟ فَكَأَنَّهُمْ تَخَالُّوهَا, انہوں نے جب یہ سنا تو نبی علیہ السلام کی عبادت کو کم سمجھے, یہ تھوڑی ہے, تھوڑا سمجھے. انہوں نے خود ہی کہنے لگے کہ ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو گناہگار ہیں, ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اب تینوں نے ایک ایک ارادہ کر لیا, ارادہ دیکھیے, اس ارادے کی ظاہریت دیکھیے, اور ارادہ بھی صحابی کا جو تقوی اور ورع سے سرشار. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد اصلی ولا ارقد, رات بھر جاگوں گا, ایک لمحہ نہیں سوؤں گا, اپنی پلکیں بند نہیں کروں گا, جاگتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا, ایک رات دو رات میں بلکہ زندگی بھر, زندگی بھر کا عزم ہے. دوسرا بولا, اما انا فاصوم ولا افطر, میں جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا اور کبھی داغا نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا, اما انا فاعتذر النساء, میں اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہوں, یہ گھر کے جھمیلے سب چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں محب ہو جاتا ہوں اور مسجد کا ایک کونا سنبھال لیتا ہوں. یہ تینوں کا عزم تھا. کیا برائی ہے اس میں؟ تینوں صحابی اور عمل بھی عظیم الشان, رات بھر کا قیام, رات بھر کا قیام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. یہ رات بھر کے قیام سے کیا ملتا ہے؟ یعنی قیام اللیل سے اور تہجد کی نماز سے کیا ملتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ حصہ رات کا تہجد پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے تہجد کی برکت سے مقام محمود پہ پہنچا دے. چوٹی کا عمل اور چوٹی کی جزا. مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا تعریف کرے گی, انبیاء تعریف کریں گے, ایسا قرب اللہ کا حاصل ہوگا, اتنا قرب کسی کو نصیب نہیں ہوگا. کس نتیجے میں؟ قیام اللیل کے نتیجے. اس کا کیا عزم؟ جب تک زندہ ہوں قیام اللیل کروں گا, جب تک زندہ ہوں رات بھر جاگوں گا, اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کروں گا, دعائیں کروں گا, قرآن پڑھوں گا. کوئی خرابی ہے کوئی؟ دوسرا کیا کہہ رہے؟ میں روزے رکھوں گا, 50 سال جیوں, 60 سال جیوں, 40 سال جیوں, کبھی ناغا نہیں کروں گا. کوئی خرابی ہے اس میں؟ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا, اللہ کے لیے جو ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے. کتنا قیمتی عظیم الشان, کیا خرابی اس میں؟ اور تیسرے نے کیا کہا؟ میں تو مسجد سنبھالوں گا, مسجد میں بیٹھوں گا, اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, گھر بار سب چھوڑ دوں گا, دنیا چھوڑ دوں گا, تارے کے دنیا بن جاؤں گا, اور اپنے لیل و نہار کی گھڑیاں دین کو دے دوں گا, وقف کر دوں گا. کوئی خرابی ہے اس میں؟ کوئی خرابی نہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو خبر ملی, آپ تشریف لے آئے, بتایا گیا کہ فلاں فلاں لوگ آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ فحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کأنما فقی علی وجہ حب الرمان, لگتا تھا کہ سرخ انار اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا. اتنا غصہ, اتنا غصہ کیوں آیا؟ کیا بات انہوں نے کی؟ باتیں یہی ہیں نا کہ رات بھر جاگوں گا, قیام اللیل کروں گا, زمانے بھر کے روزے رکھوں گا, تارے کے دنیا بن جاؤں گا, اور ساری اپنے اوقات دین کو دے دوں گا, اللہ کے دین کو, عبادت کو. کیا خرابی اس میں؟ کیوں غصہ آ گیا؟ غصہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور بلا کر فرمایا کہ اما انا تو صلی بار کو, تم نے کہا ہے کہ پوری رات جاگوں گا, میری سنت یہ ہے کہ میں رات کو جاگتی بھی اور سوتا بھی, تم نے کہا ہے کہ زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، جبکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھتا بھی اور چھوڑتا بھی، داغا بھی کرتا ہوں. اور تم نے کہا کہ میں اعتذر النساء، اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا، بیویوں کو چھوڑ دوں گا. وَأَمَّا أَنَا فَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میری بیوی ہے، میرے گھر بار ہے، میرے اوقات کی تقسیم ہے، کچھ وقت میں گھر میں دیتا ہوں اور کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے دین کو دیتا ہوں، مسجد میں وقت گزارتا ہوں اور اپنے گھروں میں بھی جاتا ہوں، تقسیم ہے میرے امور کی. کیا فرمایا؟ کیونکہ تم میرے طریقے کے خلاف ایک عزم کر بیٹھے ہو، من راغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے منہ پھیرنے کی وجہ سے اور بے رغبتی کی وجہ سے تم لوگ میرے دین سے، میری جماعت سے خارج ہو، خارج. یہ بات کس سے ہو رہی؟ مجھ آپ سے نہیں، قدم قدم پر گناہ کرنے والے یہ تینوں صحابی تھے، تقوی اور فرا سے سرشار تھے، یہ ان سے ہو رہی. اگر یہ کرتے رہو گے، رات بھر جاگنا، زمانے بھر کے روزے، عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف، تو میرے دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اس سے بڑی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، جو شخص ایسا عمل کر لے ہمارا ٹھپا نہ ہو، تو عمل کرنے والا کوئی بھی ہو وہ عمل مردود. کتنا بڑا عمل اور کتنے بڑے عمل کرنے والے. لیکن ہمارے مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو. صحابہ ہی کی جماعت ہے، مکہ کا سفر، فتح مکہ کے لیے عثمان مقام پر پہنچے، اثر کا وقت ہو چکا ہے، روزہ رکھا ہوا رمضان کا مہینہ، شدت کی گرمی، پیاس سے ہلکات، اور جسم میں نقاہت، طاقت نام کی کوئی چیز نہیں، مگر صحابہ چل رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سامنے کھڑا ہے، یہ 30-35 میل کے فاصلے پر مکہ ہے، مکہ میں پہنچنے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں لڑائی ہو جائے، قتال ہو جائے، اور ہم تو کمزوری جو ہے کمزوری سے بھرے پڑے، جسم کی طاقت ختم ہو چکی رونے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اللہ پاک سن رہے ہیں، ہر حال سے واقف ہے. اللہ نے وحی بھیجی کہ صحابہ سے کہو عصر کا وقت ہے، ابھی افطار کر لو، ابھی افطار کر لو، ثواب پورے روزے کا دوں گا، ابھی افطار کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی آ گئی، رخصت آ گئی، اللہ تعالیٰ کا تحفہ اور انعام آ گیا، اعلان کر دیا افطار کر لو، افطار کر لو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہوا پیالہ منگوایا اور سب کے سامنے پی لیا. آپ کا عمل آ گیا، آپ کا آرڈر آ گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم وقت پہ افطار کریں، ان کا یہ پہلو مخالفت کا نہیں تھا بلکہ اجر کے حصول کا شوق تھا کہ وقت پہ افطار کریں کہ تاکہ زیادہ ثواب ملے، اس تکلیف کو جھیلتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب ملے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یشام شوکت، مومن تو ایک کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ جائے اللہ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. تو ہم یہ فاقے کی تکلیف برداشت کریں گے، فاقے کی تکلیف برداشت کریں. چنانچہ وقت پہ روزہ افطار کرنے کا عزم کر لیا اور چل پڑے. بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ سب نے افطار نہیں کیا، کچھ ابھی تک روزے سے، بتائیے ظاہر کیا ہے، کھانا پینا افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا وقت پہ افطار کر لیں گے. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، نبی علیہ السلام غضبناک ہو گئے، فرمایا کہ اولائک الاصاط، جو لوگ اب تک روزے سے ہیں وہ میرے نافرمان ہیں. تو سمجھو منہج کیا ہے. منہج یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل مطابق ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی. یہ عمل کا ظاہر، باطن کیا ہے؟ اخلاص. ظاہر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت. یہ عمل کی زینت ہے. باطن میں اخلاص کا نور اور ظاہر میں نبی علیہ السلام کی سنت کا نور, یہ دو چیزیں مل کر نور ہی نور بن جاتا ہے اور عمل کو اللہ کے ہاں نظر کے قابل قبول بنا دیتی ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت الفردوس کو حاصل کرنے کا سبب بن جاتی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر عمل صالح شروع کر دے, عمل نہیں عمل صالح, عمل اور ہے عمل صالح اور ہے. عمل کا معنی کام اور عمل صالح کا معنی وہ کام جو ان دو بنیادوں پر ہو, اخلاص پر اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع پر. تو آپ دیکھیں یہ دو حدیثیں پورے دین کا محور, باعتبار عمل, باعتبار عقیدہ, باعتبار منہج, پورے دین کا محور. ایک حدیث میں عمل کے کا ظاہری حسن ہے, دوسری حدیث میں عمل کا باطنی حسن. اخلاص ہو سنت کی اتباع نہ ہو وہ عمل مردود ہے, سنت کی اتباع ہو اخلاص نہ ہو وہ عمل مردود ہے. لہذا ہم نے بطور مثال کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کہ حدیثوں میں کیا وسعت ہے, کیا جامعیت ہے. یہ ایک تشویق کا انداز ہے کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم حدیثوں کے ساتھ تعلق اور گہرا, حدیثوں سے محبت ہو, پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے محبت ہو. یہ محبت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اساس ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت اصل ایمان بلکہ عین ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, والذی نفس محمد بیدہ لا یمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو ایسی محبت کہ تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو, تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو, اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. جب تک ایسی محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہو سکتے. اور اس محبت کا عملی ثبوت کیا ہے؟ نبی اسلام کی اتباع اور آپ کی پہل. اللہ تعالی کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اخلاص. ایک انسان عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے یا نہیں؟ ایک شخص وہ ہے جو عمل کرتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ اور شاباش اور پیسہ سمیٹنے کے لیے, تو اس کا معنی اس کے دل میں لوگوں کی محبت اللہ کی محبت نہیں. اور ایک شخص اگر دنیا کی محبت کو ٹکرا کر ہر عمل کو اللہ کی محبت کی اساس بنا دے تو اللہ کی محبت کی دلیل. اور ایک شخص اگر عمل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کا رنگ جو وہ قائم کر دے, سنت کے مطابق عمل کرے, تو یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. اور یہ دین محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی فرض ہے اور اللہ کے پیغمبر کی محبت بھی فرض ہے, اور اس محبت کی تکمیل, اس محبت کا حصول اس عمل کے ساتھ ہے, اخلاص ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے ساتھ بلکہ ہر حدیث کے ساتھ پختہ گہرا عقیدتا و عملا و بلاغا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.